الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں فہم التصوف کا درس ہوتا ہے اور اس میں ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ مجاہدہ اور فائلہ یعنی جو غیر منصوص ذرائع ہیں ان کی قسموں تک بات پہنچی تھی ظاہر دو ذریعے بہت زیادہ مؤثر ہیں اس میں ایک تو اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر کچھ مخفی طاقتیں رکھی ہیں ان مخفی طاقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ طور طریقے ہیں ان کو فائلات کہتے ہیں اور کچھ نفس کی جو خواہشات ہیں جو قابو میں نہیں آتے ان کو قابو کرنے کے لیے ان کو دبانے کے لیے مجاہدات ہوتے ہیں کیونکہ نفس کی کسی بھی قسم نفس کی خواہش کی کسی بھی قسم کو دبانے سے وہ دبتا ہے اس کی مثال میں نے پچھلی دفعہ ایک میڈیکل پرابلم سے دی تھی اس کو ہم تھائرائڈ پرابلم کہتے ہیں تھائرائڈ فنکشن وہ جب اب نارمل ہو جاتا ہے ہائپر ہو جاتا ہے تو اس سے کئی قسم کی بیماریاں مزید پیدا ہوتی ہیں تو جدید ریسرچ کے مطابق اگر ہائپر تھائرائڈ کو نیومرکزول وغیرہ کے ساتھ یعنی دبایا جائے اس کے فنکشن کو یعنی اس کو کام نہ کرنے دیا جائے اور کافی عرصے تک یعنی 2-2.5 سال تک اس کو اسی پہ رکھے تو پھر جب اس کو چھوڑ دے تو اس کی وہ صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی پھر وہ زور نہیں کر سکتا مطلب وہ جو ہائپر نس اس کی ختم ہو جاتی تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ نفس کی جو خواہشات ہیں وہ بھی جو قابو میں نہیں آتے اگر ان کو بھی آپ ایک خاص وقت تک دبائے رکھیں تو ان کی وہ صلاحیت بھی کمزور پڑ جاتی ہے اللہ پاک نے نفس کے اندر یہ چیز رکھی ہے نفس کو جتنا دباؤ گے تو یہ دبے گا اور جتنا سر پہ چڑھاؤ گا تو چڑھے گا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے اس وجہ سے نفس کے ساتھ تربیت میں نرمی نہیں کی جاتی نفس کا حق ادا کیا جاتا ہے حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ضروری چیزیں ہیں وہ اس کو مہیا کی جائیں مثلا اتنا کھانا پینا کہ زندہ ہو دوائی کے صحت مند رہے اور مطلب یہ ہے کہ اتنا آرام کرنا یہ ساری چیزیں اس کے ضروریات میں سے ہیں اس کا تو خیال رکھا جائے گا جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے بولے نفس کا علیہ کا حق اور نفس کا بھی تم پر حق ہے تو وہاں پر حق اسی معنی میں ہے لیکن جو اس میں جو کجی ہے اور جو اس کے اندر اکڑ پن ہے اور جو اس کے اندر مطلب جو ہے نا بغاوت کا مادہ ہے اس کو دبانے کے لیے جو ہے نا مطلب اس کو دبانا پڑتا ہے تو اس کو مجاہدہ کہتے ہیں مجاہدہ پہلے اس کے بارے میں بات ہوگی مجاہدہ کی حقیقت نفس کی مخالفت کی مشق اور عادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت کے مقابلے میں نفس کی خواہشات کو مغلوب رکھا جائے ارشاد باری تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن فضالۃ الکامل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ رواہ البیہقی یعنی فضالۃ الکامل سے روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے روایت کیا اس کو بہکی نے تکمیلی فنا نفس بغیر مجاہدے کے ممکن نہیں یعنی فنا نفس نہیں حاصل ہوتا بغیر مجاہدے کے اس لیے مجاہدات کی ترتیب سالکین کے لیے بنانی پڑتی ہے مجاہدہ ہر سالک کا اپنا ہوگا کیونکہ بعد مجاہدات جس کے لیے مجاہدات ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتے مثلا خادم کو کہا بازار سے 100 دلاؤ تو اس کے لیے عام سی بات ہے لیکن جس کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل ہو اس کو یہ کہنا اس کے لیے مجاہدہ ہے مثلا آپ آپ کی کمپنی کے ڈائریکٹر کو کہہ دے جاؤ سب کے سامنے ہاں تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک مجاہدہ ہے اس کی پوری اصلاح ہو جائے گی اس میں میرے خیال میں جو خادم ہے اس کو اپنے باس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہو تو اس کے لیے مجاہدہ ہے. اس کے لیے مجاہدہ ہوگا. سخی سے خرچ کرانا مجاہدہ نہیں, بخیل سے خرچ کرانا مجاہدہ ہے. سخی تو خوش ہوتا ہے. ایک دفعہ حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ ان کی خانقاہ میں ایک مہمان آیا تھا, تو اس نے دیکھا کہ مدینہ مذہب کے پاس ایک صاحب آئے ہوئے, حضرت نے ان کو گلے سے پکڑا, نیچے گرا دیا, اس کی جیب کی تلاشی لی, اسے کچھ پیسے نکل آئے, اپنے خادم سے کہا جہاں جاؤ بازار سے مٹھائی لاؤ. تو بازار سے وہ مٹھائی لے آیا اور پھر سب میں تقسیم کر دیا. تو مہمان اپنے دوست جن کے ساتھ آیا تھا کہتے ہیں آدمی تو لگتا بزرگ ہے لیکن کام تو بزرگوں والا نہیں ہے, یہ کون سا طریقہ ہے کہ زبردستی پیسے لینا اور اس کی مٹھائی خریدنا. نے کہا آپ شور شرابہ نہ کریں, جس کو گرا ہے اسی سے پوچھ لو, اسی سے پوچھ لو کہ کیا ماجرا ہے, مطلب سارے کام کا اندازہ کیوں لگاتے. اس نے کہا یہ بھی معقول بات ہے. اس سے جو پوچھا اس نے کہا میں تو آتے ہی اس لیے ہوں, میرے ساتھ ایسا ہو, میں تو آتے ہی اس لیے ہوں. ہاں جی, تو اب ظاہر مطلب ہے کہ وہ ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو یہ مطلب اس وجہ سے مجاہدہ جو ہے ہر شخص کے لیے اپنا اپنا ہوتا ہے, سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. طریقہ, نفس کو بعض چیزیں محبوب ہوتی ہیں اور بعض چیزیں نفس پر گراں ہوتی ہیں. جو چیزیں نفس کو محبوب ہوتی ہیں ان میں کچھ تو نفس کے حقوق ہیں جن سے حیات اور جسم قائم ہے, یہ نفس کی ضروریات ہے, اور کچھ نفس کے حضوز ہیں, یہ نفس کے خواہشات ہیں. سو مجاہدہ اور ریاضت میں حضوز میں کمی کی جاتی ہے یا ان کو ترک کرایا جاتا ہے, اور نفس پر جو چیزیں گرا ہیں ان کو نفس کا عادی بن, ان کا نفس کو عادی بنایا جاتا ہے. حقوق البتہ اس کی ادا کیے جاتے ہیں, کیونکہ جائز حقوق سے اپنے نفس کو محروم کرنا خلاف سنت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان لنفس کا علیک حکم, البخاری, یعنی بے شک تمہارے نفس کا بھی تم پر تو کا تم پر حق ہے, کیونکہ اس سے ضعف بڑھتا ہے اور صحت میں خلل پڑتا ہے, پھر ضرور اشغال عبادات سے بھی انسان عاجز ہو جاتا ہے. مجاہدہ کی حقیقت, مجاہدہ فی الاصل مقصود نہیں, فقط ایک ذریعہ ہے. مجاہدہ فی الاصل مقصود نہیں, فقط ایک ذریعہ ہے. اس لیے اگر مجاہدہ کے بغیر شریعت کے مطابق سارے اعمال ہونے لگے تو ان سے پھر مزید کا مطالبہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ خامخواہ کسی محنت شاق اور تکلیف شدید میں مبتلا ہو. البتہ شریعت پر چلنے میں اگر نفس مزاحم ہو تو اس کی پھر ضرورت پڑتی ہے. اس کی پھر ضرورت پڑتی ہے. بقول حضرت عجم داد اللہ مجل مکی رحمت اللہ علیہ, پہلے لوگ اپنے نفس کی اصلاح سلوک توے کر لیتے تھے. اس بعد میں جو حضرات نقشبندیہ کے فیوز حاصل کرنا چاہتے تو اس میں نقشبندیہ کے اسکار و مراقبات کر لیتے تھے, ان کو مجاہدات و ریاضت کی پھر ضرورت نہیں پڑتی تھی. گر کی بات بتائیے حضرت, کیونکہ گزرے ہیں نا اس راستے سے, پہلے نقشبندی تھے نا. ہاں, کیونکہ سلوک طے کرنے میں وہ ہو چکی ہوتی تھی, ان کو صرف معرفت حاصل کرنے کے لیے اذکار مراقبات کی ضرورت ہوتی تھی. اس لیے متاخرین نقشبندیوں کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے تحریک میں مجاہدات نہیں, حالانکہ مجرد افسان میں صرف جز حاصل ہونے کے بعد سلوک کی تکمیل کو سالک کی تکمیل کا لازمی حصہ سمجھتے. اس کے بغیر مجازیب کو مجذوب متمکن کہتے, اور بقول مجرد صاحب رحمت اللہ نہ خود پہنچے نہ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ تمام سلسلوں میں جن کو ضرورت ہو ان کو مجاہدات اور ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے. یہ مطلب بہت اہم بات ہوئی, یہ بلا وجہ تو مجاہدہ کروانا نہیں ہے, تو لہٰذا جس کو سلوک طے ہو گیا تو اس کے تو سارے کام ہو گیا اس میں, اب پھر اس کے مجاہدات کیا کروانے. ہاں البتہ یہ کہ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو مراقبات و اذکار و اشغال یہ جو ہے نا اس کو مفید ہوتے ہیں. مجاہدہ کی ضرورت, فرض کرے زید نے بربرداری کا ایک جانور خریدا جو کہ اڑیل ہے, اس پر زید جب کوئی بوٹ ڈالتے تو مزاحمت کرتا ہے, اور اگر اس کو آزاد چھوڑتے دوسری چیزوں کو خراب کرتا ہے. کہ زور کے قید میں جا کر اس کا نقصان کرتے جس کا خمیازہ زید کو بھگتنا پڑتا. اب زید اس جانور کے ساتھ کیا کرے؟ ظاہر ہے اگر زید اس سے کچھ نفع اٹھانا چاہتا ہے یا اس کے نقصان سے بچنا چاہے تو اس کی تربیت کرے گا, جس کا طریقہ ہو کہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے اس کو مشقت کا عادی بنائے گا, اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو مہیا کرے گا لیکن اس کی دوسری خواہشات کو کنٹرول کرے گا. اس صورت میں جانور زید کے لیے نفع بخش بن جائے گا, لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے زید پھر بھی اس پر نگاہ رکھے گا, اس کو کھلا نہیں چھوڑے گا, اور کھلا چھوڑنے کے قابل کبھی ہوا بھی تو پھر بھی اس کی خبر رکھے گا کہ اس کا خواہشات کے اس کی تربیت کو ضائع نہ کر دے. اس ترتیب کو تربیت نفس پر بھی منطبق کرے. ہمارے سالے چونکہ نفس کو کرنے پڑتے, اگر وہ نفس پر گراں ہو تو ہمارے سالے میں مشقت ہوتی رہتی ہے, کیونکہ نفس ان کے مقابلے میں مخالفت کرتا ہے. اگر نفس کی تربیت نہ ہو چکی ہو تو اس کی مثال زید کی اڑیل جانور ہے, زیر کا اڑیل جانور ہے. نفس کی اس مخالفت کے باوجود عمل کرنا مجاہدہ حقیقی ہے. نفس کے مخالفت کے باوجود عمل کرنا یہ مجاہدہ حقیقی ہے, جو فرض و واجب اعمال کی صورت میں فرض و واجب ہے. مطلب یہ کہ وہ نماز اگر کوئی پڑھنے کو جینا چاہے اور نہ اٹھنا چاہے تو اس کو وہ کیا کرنا پڑے, معاف ہو جائے گا, اس وقت اٹھنا لازم ہوگا, فرض ہوگا. اور سنت و مصاحب کی صورت میں سنت و مصاحب ہے, چونکہ نہ اعمال کو تو کرنا ہی ہے, اس لیے نفس کی مخالفت تو عمر بھر کرنی پڑے گی. دوسرے نفس کے کچھ ایسے تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے سے شریعت کی مخالفت ہوتی ہے. نفس ان چیزوں کو کرنا چاہتا ہے, چونکہ شریعت کی مخالفت سے بچنا ہی بچنا ہے, اس لیے نفس کے خلاف عمر بھر جمع رہنا پڑے گا. نفس کے خلاف البتہ جس نے اپنے نفس کو مشقتوں کا عادی بنا کر اس کی تربیت کی ہو تو ایک طرف اعمال صالح کی مزاحمت کم ہو جائے گی اور دوسری صورت میں خلاف شرع مال کی طلب کم ہو جائے گی. جیسے کہ زید نے اپنے جانور کی تربیت کی تو زید نے اس کا نفع اٹھایا, اس کے شر سے محفوظ ہوا. قد افلح من تزکا, بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہو گیا. اس کا یہی مطلب ہے. کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ. مبتدی یعنی جس نے اپنی تربیت ابھی شروع کی اس کے لیے تو یہ غلط ہے کہ وہ اپنے نفس کو مشقت سے بچانا چاہے, یعنی مجاہدہ پر تیار دوں اور اس انتظار میں رہے کہ سارا کام مشقت کے بغیر ہو جائے. اور منتحی جس کی تربیت ہو چکی ہو اس کی غلطی ہے کہ وہ ابتدائی مجاہدہ کر کے آئندے کے لیے بھی اپنے آپ کو مجاہدہ سے مستغنی سمجھ لے, چونکہ بسا اوقات نفس کے تقاضوں کی وجہ سے پھر کبھی کمزوری پیش آ سکتی ہے. اور اس وقت منتحی کو بھی معصیت کا تقاضا ہوتا ہے, اس طرح اس کا نفس بھی بعض دفعہ طاعت میں کسل کرنے لگتا ہے, اس وقت اس کو بھی مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے. مگر مبتدی و منتحی کے مجاہدے میں بڑا فرق ہے. جیسا کہ ایک تو زید کا جانور جب اڑیل تھا تو اس وقت اس سے کوئی کام کرانا, اس کو کسی چیز سے روکنا زیادہ مشکل تھا, اور جب تربیت یافتہ ہو گیا تو اس سے کام کرانا, اس کو کسی چیز سے بچانا, جو کہ ظاہر ہے کم مشکل ہے. وقتی طور پر تربیت یافتہ جانور بھی اگر مزاحمت کرے تو اس کو قابو کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. البتہ اگر کوئی سمجھ لے گا میرا جانور سدھا ہوا ہے اس لیے اس سے بالکل بے فکر ہو جائے تو جو نقصان ہو سکتا ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ اصل میں تھوڑا سا اس کو اور معنوں میں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے. ذرا یہ مثال بڑی سمپل ہے لیکن پھر بھی ذرا کچھ نہ کچھ اشکال باقی رہ جاتا ہے. تو پریکٹیکلی ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سب کو سمجھ آ سکتی ہے انشاءاللہ, وہ یہ. مثلا ایک شخص ہے جس کو بد نظری کی مرض ہے, اور وہ ڈاکٹر ہے. اب ڈاکٹر کو مرد اور سب کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے. اس نے مجاہدہ کیا اور مجاہدے کے ذریعے سے اس کا جو نظر ہے کنٹرول ہو گیا, اب وہ بد نظری نہیں کرتا, علاج کرتا ہے لیکن بد نظری نہیں کرتا. لیکن چونکہ سامنے وہ میٹیریل ہے جس سے انسان کو دوبارہ انگیخت ہو سکتا ہے, تو یہ کم از کم اپنے اوپر ایک چیک رکھے گا کہ کہیں اس طرف خیال تو نہیں جاتا, نگاہ تو نہیں جاتی, تو ہمیشہ اپنے اوپر چیک رکھے گا. لیکن اگر اس کے اصلاح ہو چکی ہو تو وہ چیک رکھنا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا, بس ایک نظر جیسے رکھنا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی زیادہ خرابی نہ ہو جائے. اور جو مبتدی ہو اس کو تو کجلی سی ہوتی ہے، وہ تو وہ کافی پریشان ہوتا ہے، مطلب اس کو تو بار بار کہتا ہے شاہ صاحب کیا کریں، ہم تو نہیں دیکھنا چاہتے، نظر اٹھی جاتی ہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ اور ہوتا ہے. لیکن جو منتحی ہے تو کنٹرول میں تو ہے، لیکن کنٹرول سے باہر کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اگر وہ بضرورت علاج کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی، محفوظ بھی ہوگا، کیونکہ اس نے مجاہدہ کیا ہوا ہے اور محفوظ بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر وہ بلا ضرورت، جس بھی احتیاط کی جا سکتی ہے عورتوں کے ساتھ ملنے جلنے میں، وہ پرواہ نہ کرے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ بس ٹھیک ہے جی، اب تو میں کامل ہو گیا ہوں، لہذا اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو یہاں چونکہ ضرورت نہیں تھی اور اس نے سستی کی، تو اللہ جل شانہ کا حفاظتی نظام واپس ہو سکتا ہے اور پھر وہ دوبارہ ان چیزوں میں پڑ سکتا ہے. ہاں جی، یہ مطلب اس میں ایک بات ہوتی ہے. تو اس وجہ سے منتحی ہونے میں انسان کو بے احتیاط نہیں ہونا چاہیے، محفوظ ہے اس وقت تک جب تک یہ بے احتیاطی نہ کرے، لیکن مطلب احتیاطی بے احتیاطی کے صورت میں دوبارہ حفاظت کا نظام ظاہر واپس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ اگرچہ ظاہر ان کی اصلاح بھی ہو چکی ہوتی ہے سب کو، لیکن وہ پوری اپنی حفاظت کیا کرتے تھے، تنہائی میں خواتین کے ساتھ نہیں ملا کرتے تھے، اور کافی جو ہے نا مطلب ہے کہ کنٹرول کرتے تھے، ڈانٹتے تھے. یہ ہمارے حضرت نقشبندی سلسلے قاضی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب کے شیخ تھے ہری پور میں، تو ظاہر ان کے گھر میں خواتین آئی تھی ادھر ادھر محلے وغیرہ سے، تو ان میں سے ایک حضرت سے بیعت بھی تھی، تو گھر کی جو خواتین تھی وہ حضرت کے پیر دبا رہی تھی، ظاہر کوئی بیٹھی ہوگی یا کوئی اور مطلب، تو اس کو موقع مل گیا تو یہ بھی چپکے سے آئی اور پیروں کو ہاتھ لگایا. حضرت کو ہاتھ سے اندازہ ہوا کہ یہ ہاتھ کوئی اپنوں کا نہیں ہے. تو پوچھا کون، تو انہیں ڈرتے ہوئے کہا کہ مطلب میں فلاں ہوں، تو اتنے زور سے لات ماری کہ وہ دور جا گری. میں تجھے جرت کیسی ہوئی ادھر مطلب قریب آنے کی، یہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب اسی طرح ہمارے صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ٹیکسلا میں تشریف لائے تھے خانقاہ اقبالیہ میں، تو یہاں فوجی حضرات بھی کافی بیعت تھے حضرت سے، اور کچھ اور ادھر ادھر کے بڑے ہائی فائی لوگ بیعت تھے، ان کی ظاہر بیویاں وہی ماڈرن خواتین تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سے ملنا چاہتی ہیں. تو حضرت کے جو مرید تھے انہوں نے حضرت کو اطلاع کر دی کہ حضرت اس طرح خواتین آئی ہوئی ہے، وہ ملنا چاہتی ہے. تو حضرت نے کہا کہ پردے میں بٹھائی ہوں گی اور ظاہر میں پھر ان سے اس طریقے سے بات کروں گا. وہ جو ہے تو ساری فیشنی کپڑوں میں اور سارا مطلب جو ہے نا وہ پورا نظام ہی الٹا تھا. تو حضرت کیسا عصا تو ہوتا تھا، تو اس عصا سے ان کو فوری طور پہ مارنا شروع کیا سب کو، کبھی کسی کے ہاتھ پہ، کسی کے کمر پہ، کسی کے کیا ہو، سب نے کرام برپا کر لیا. تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ وہ جو باقی تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوئی. یہ ہے ہمارے مشائخ کا طریقہ، اس طرح اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بس کیا کہہ رہے جی، بس اب لوگ نہیں مانتے، نہیں اس سے بات نہیں بنتی ہے. لوگ نہیں مانتے, لوگ نہیں مانتے. کیا تم نے اپنے دنیا کے معاملے بھی ایسے کیا کہ لوگ نہیں مانتے تو چھوڑ دیتے ہو؟ وہاں تو تمہیں خوب غصہ آتا ہے. صرف دین کے معاملے میں ایسے کہ لوگ نہیں مانتے تو بس چلے ہونے دو. جو ہوتا ہے اس میں اپنے نفس کا مسئلہ ہوتا ہے, اپنے نفس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو مطلب یہ ہے کہ نقصان اس سے بچنے کے لیے انسان کو کچھ خیال کرنا پڑتا ہے. شیطان اور نفس کے شر سے بچنے کا طریقہ. کسی انسان کو برائی پر ابھارنے والے دو قوتیں ہیں, ایک نفس ہے اور دوسرا شیطان. نفس لذات کا طالب اور شیطان خدا سے دوری کا. بس نفس کو اگر جائز طریقے سے مطمئن کیا جائے اور کچھ مجاہدے سے اس کی تہذیب ہو جائے تو ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے. بخلاف شیطان کے کوئی لذت کا تو طالب ہی نہیں, خدا سے دوری کا طالب. اس لیے ایسے گناہ بھی کرا دے گا جس میں نفس کو لذت نہ ہو, بلکہ این ممکن ہے کہ نفس کو تکلیف بھی ہو. جیسے گمراہ صوفی جو نفس کو تکلیف دینا ہی دین سمجھتے ہیں. مطلب ظاہر وہ عیسائی اپنے اوپر وہ کیل ٹونگ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا, وہ صلیب کا جو وہ کرتے ہیں. حالانکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. شیطان نے ان کو سمجھایا ہوتا ہے کہ تو چونکہ نفس کو تکلیف دے رہے اس لیے تو روحانی ترقی کر رہے. بعض عیسائی جو بعض وقت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ذہن میں مصلوبیت کو یاد کر کے ان کی طرح اپنے آپ کو پانسی لگاتے, اپنے جسم پر کیل ٹونکتے, یا شیعہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی عادات کو یاد کر کے اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اور بعض دفعہ زنجیروں سے اپنے آپ کو مارتے ہیں. یہ اسی نوعیت کے تماشے ہیں. اس لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری کہ اپنے نفس کو کون سی تکلیف دینا جائز اور کون سی نہیں. نفس کی تو تربیت ہو سکتی ہے, شیطان کی نہیں. شیطان سے تو ہمیشہ پناہ ہی مانگنی چاہیے اور اس کے مقاعد کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. نفس چونکہ گھر کا بیدی ہے اس لیے شیطان اس کو علاقار بناتا ہے اور اپنا کام اس سے کراتا ہے. لیکن اگر اس طرف سے شیطان مایوس ہو تو پھر وہ دوسرے رخ سے حملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا دل میں راسخ ہونا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ چپکنا ہی شیطان کا توڑ ہے. کیونکہ اس راہ سے شیطان حملہ آور ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ملعون سے پناہ مانگ لیجیے. آج کل بھی اس دنیا میں بعض ایسے غیرت مند موجود ہیں جن کے اگر ان کے دشمن کسی چیز سے پناہ مانگے تو ان کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں. ہمارے علاقوں میں بعض اس طرح علاقے ہیں جہاں دشمنیاں وغیرہ ہوتی ہے نا, تو وہ دشمن اگر کسی اور دشمن سے ان کے یہاں پناہ مانگے تو جب ان کو پناہ دیتے پر اپنی جان پہ کھیل دیتے, ان کو نہیں دیتے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ محفوظ ہو جاتے تو ان کو باؤنڈری پہ پہنچا دیتے, کہتے بس اس کے بعد ہماری دشمنی قائم ہے, ابھی چونکہ آپ نے پناہ مانگی تھی تو بس. مطلب یہ کام مطلب اس طرح ہوتا ہے. تو جس خدا نے ان غیرت مندوں کو پیدا کیا وہ اپنے دشمن سے آپ کو پناہ کیوں نہیں دیں گے؟ خوب سمجھنا چاہیے, ان کے لیے صبح سالین اور ذکر کی کثرت بہت مفید ہے. مجاہدہ میں اعتدال. مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے, بلکہ نفس کو مشقت کا عادی بنانا ہے, اس کی راحت و تنعم کی عادت کو ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے اتنا مجاہدہ کافی ہے جس سے نفس پر کسی قدر مشقت پڑے. بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں ہے, ورنہ وہ بالکل معطل و بیکار ہو جائے گا. اس کو خوب سمجھنا چاہیے. محبت, محنت اور مشقت ہمیشہ اور ہر حال میں مستحسن نہیں, بلکہ جب اعتدال سے ہو اور اس پر نتیجہ بھی اچھا مرتب ہو اس وقت مستحسن ہوگا. بس مجاہدہ میں افراد بھی مضموم ہیں, لہٰذا اعتدال کی رعایت لازم ہے. اسی کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ فرمایا, نکا اتنا جو کھائے منہ سے ہو باہر, نکم اتنا کا زوف جس سے ہو ظاہر. یعنی اتنا کہو کہ منہ سے باہر نہ لگے, اتنا کم کہو کہ جسم میں کمزوری آ جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یعنی خدا کے بندے وہ ہے جب وہ خرچ کرتے انہیں اسراف کرتے انہیں تنگی کرتے, بلکہ وہ خرچ اس کے درمیان میں معتدل ہوتا ہے. بس مجاہدہ میں بھی اعتدال کی رعایت کرنی چاہیے, بلکہ اس اعتدال کو بھی اپنی رائے سے نہیں تجویز کرے, کسی محقق سے درجہ اعتدال اور طریقہ مجاہدہ معلوم کر کے کرنا چاہیے. مجاہدے کی اقسام. مجاہدے کی دو قسمیں, ایک اختیاری اور دوسرے غیر اختیاری. پھر آگے اختیاری کے دو قسمیں جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اختیاری کا تعلق نظام تربیت سے براہ راست ہے اور اس کے انسان مکلف بھی ہے. البتہ غیر اختیار مجاہدات اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے جس میں بڑی قیمت ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بڑا کام لینا چاہتے تو اس کام سے پہلے اس سے مجاہدہ لیا جاتا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کسی بزرگ کی نسبت کہ اگر مطلب کسی فوت شدہ بزرگ کی نسبت جس وقت کسی زندہ کی طرف منتقل ہونا ہو تو اس کے لیے جگہ بنانے کے لیے اس زندہ آدمی سے بڑا مجاہدہ لیا جاتا ہے. یہ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بہت سخت بیمار ہوئے اور دل کے دورے پڑنے لگے اور اسپتال میں داخل اور یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں مطلب سارے ساتھی. تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس وقت ان کو حضرت مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت منتقل ہو رہی ہے. تو یہ اس کے لیے وہ سہارا ہوا. ہمارے تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے نور الہی صاحب مرکز میں تھے, حضرت کے مرید تھے. تو جب وہ حالات گزر گئے حضرت ٹھیک ہو گئے تو فرمایا اپنے ہند کو پشتوں میں نا ان کو پشاوری جو ہوتے اس میں ہند کو ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا تو برگس نکال دیا بس مولانا صاحب کو جو وہ نسبت منتقل ہو رہی تھی. ہاں جی تو یہ بات ہے کہ بعض بزرگوں کی نسبت بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس کے منتقل ہونے میں کافی. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ جن سے کام لینا ہوتا ہو کوئی خاص کام تو اس کے لیے پھر اس کو مطلب وہ کرتے ہیں. آرمی میں جب ہوتی ہے نا سلیکشن تو ایک ہوتی ہے لانگ کورس ایک شارٹ کورس ہوتا ہے. تو شارٹ کورس کا رینج کم ہوتا ہے نا تو اس کا مجاہدہ بھی کم ہوتا ہے کورس بھی کم ہوتا ہے اور لانگ کورس کا وہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا مطلب اسے رگڑائی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. مطلب یہ اس کے حساب سے ہوتا ہے کہ کتنا کام لینا ہے ان سے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج شریف سے پہلے طائف کا مجاہدہ لیا گیا تھا یہ سب سے اونچے درجے کا غیر اختیاری مجاہدہ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی اس کے بعد اس مجاہدے کا درجہ جو درجہ بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ انسان وہ حاصل نہیں کر پاتا جو اسے حاصل کرنا چاہیے تو اس پر غیر اختیاری مجاہدہ بھیج دیا جاتا ہے جس سے اس کو مل جاتا ہے. اس رات کو اس کا ادراک ہوتا ہے اور اس پر شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف بھیج کر ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا. وہ کہ تکلیف پر صبر کی بجائے شکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے زیادہ تکلیف کا اہل سمجھتے ہیں. اور بعض دفعہ اختیاری مجاہدے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو اس کو غیر اختیاری مجاہدہ مبتلا کر کے اس کی تربیت کر دی جاتی ہے. جن مراد ہوتے ہیں نا مراد تو جو مراد ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم خود نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے ہم آپ سے لیتے ہیں. ہاں جی مثلا اگر کوئی قبول ہو جائے اور خود اس طرف نہیں آنا چاہتا. ہمارے ایک ساتھی تھے وہ ذرا کافی ٹامی ٹائپ تھے تو میرے ساتھ لیب میں تھے لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں کہا. میں نے کہا کہ جو ساتھ ہوتے ہیں نا تو ان کو کہنے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کیوں کٹ بھی سکتا ہے. تو ہر وقت کا ساتھ تھا. تو ایک دن مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک مضمون ہم اس کی پروف ریڈنگ کر رہے تھے تو مجھ پر بھی بڑا اثر ہوا اس پر بہت زیادہ اثر ہوا. تو اس کی زبان سے نکلا اور ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے یہ دعا کی خیر جب ختم ہو گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کی دعا قبول ہو گئی. ہاں جی یہ دعا اس کی قبول ہو گئی. اب باقاعدہ میں انتظار میں رہنے لگا کہ یہ کب اس طرف آتا ہے یعنی عملاً کب آتا ہے. ویسے تو قبولیت تو انشاءاللہ ہو گئی لیکن دن گزرتے رہے کوئی دس سے مس نہ ہو تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. تو ہمارا ایک مشترکہ دوست ہے تو اس سے میں نے کہا یار اس کو سمجھاؤ اس کی قبولیت ہو گئی ہے اس کو اب اس راستے کی طرف آنا چاہیے. ایسے لوگ اگر خود سے نہیں آتے پھر ان کو اسٹریچر پر بھی لایا جا سکتا ہے ان کو اسٹریچر پر بھی لایا جا سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے. تو وہ خیر پتہ نہیں اس نے وہ بات پہنچائی نہیں پہنچائی واللہ علم اس کا مجھے علم نہیں. لیکن بعد میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ اس کا ایسا ہو گیا کہ 6 مہینے کے لیے چارپائی پہ پڑ گیا. اسی 6 مہینے میں الحمدللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی مل گئی داڑھی بھی رکھ لی نمازیں بھی پڑھنی شروع کی اچھی کتابیں پڑھنی شروع کی پھر سایہ کسی بزرگ سے بیعت بھی ہوا. ہاں جی اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ सिवाय एक चीज के कि वो स्मोकिंग उसकी बाकी थी, क्योंकि चेन स्मोकर थे, लेकिन बाकी सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। तो फिर मैं इंतजार में रहने लगे उसकी स्मोकिंग कब खत्म होती है। तो मैं वैसे मैं तो खैर मैंने तो कोई बात नहीं की थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो उनके खैर ख्वाह थे उनने बहुत कहा था कि भाई स्मोकिंग छोड़ो ये है वो है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। एक दिन अचानक उसने स्मोकिंग छोड़ दी, मुझे कहा बस मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। मैंने कहा कि भाई क्या वजह हो गया, अब तो किसी की भी नहीं मानते थे। कहता असल में मैं दुरूद शरीफ पढ़ता था ना, तो दिल में आया कि जिस मुंह से तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो उससे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने कैसे वो कर दिया फना, मतलब अल्लाह तआला ने किस तरह नसीब फरमाया। यही असल में बुनियादी बात होती है, कबूलियत अगर हो जाए तो फिर रास्ते खुलते जाते हैं। तो इसमें ये भी एक बात होती है कि कभी कभी गैर इख्तियारी मुजाहिदा ऐसा भी होता है कि हम लोग, हमारे शेख फरमाते थे कि बच्चा होते हैं ना इन्फेंट छोटा, तो उसको हम प्यार करते हैं तो उसका वो रुखसार को इस तरह छुंडी मारते हैं तो रोना शुरू कर लेता है, कहते तो उसको क्या पता कि हम तो उसके साथ प्यार कर रहे हैं। तो उस तरह अल्लाह ताला भी किसी के साथ प्यार करते हैं तो वो परेशान हो जाता है। हालांकि वो तो अल्लाह ताला तो उसको नवाजना चाहता है। हाँ, तो इस तरह ये चीजें होती हैं। अगर वो इख्तियारी मुजाहदा करते तो इस गैर इख्तियारी मुजाहदे में न पड़ते। इसके बाद गुनाहों की बख्शिश के लिए होता है, ऐसे शख्स पर जब तकलीफ आती है तो उस पर सब्र कर लेता है जिससे उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, और आखिर दर्जा अल्लाह पाक की नाराजगी से आने वाला मुजाहदा होता है जिस पर इंसान जजा फजा करके उसका अजर भी जाया कर लेता है। हाँ जी, इख्तियारी मुजाहदे की दो किस्मों में से एक मुजाहदा जिस्मानी है और कि नफ्स को मशक्कत का आदि बनाया जाए, मसलन नवाफिल की कसरत से नमाज का आदि करना, रोजे की कसरत से तमाम के रिस्क वगैरह को कम करना, और एक मुजाहदा मासियत के तकाजे के वक्त नफ्स की मुखालिफत है कि जिस वक्त नफ्स मासियत का तकाजा करे उस वक्त इसके तकाजे की मुखालिफत करना। असल मकसूद तो ये दूसरा मुजाहदा है और ये वाजिब है, और वो पहला मुजाहदा इसको हासिल करने के लिए किया जाता है कि जब नफ्स मशक्कत बर्दाश्त करने का आदी होगा तो उसको अपने जज्बात की जबर करने की भी आदत होगी। लेकिन मुजाहदा जिस्मानिया के बगैर किसी को नफ्स पर कुदरत हासिल हो जाए तो उसको मुजाहदा नफसानिया की फिर जरूरत नहीं होगी, मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसी वास्ते सोफिया ने मुजाहिद जिस्मानिया का भी एहतमाम किया है, उनके नजदीक इसके चार अरकान हैं। सही मुजाहिदा तो वही वो जो मतलब हकीकी मुजाहिदा है, यानी उसमें हिम्मत दिखाना और नफ्स की न मानना, ये असल मुजाहिदा है। सुन्नत पे चलना ये असल मुजाहिदा है। लेकिन अगर वो ना हो सके किसी चीज तो फिर ये है, मतलब ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है, अगर वो किसी से ना हो सके तो फिर ये है। पहला कम खाना, दूसरा कम बोलना, तीसरा कम सोना, और चौथा उन लोगों से कम मिलना जिनसे नुकसान हो सकता है। जो शख्स इन अरकान का आदि हो जाएगा वाकई वो अपने नफ्स पर काबू याफ्ता हो जाएगा कि मासियत के तकाजे को जब्त कर सकेगा। और मुजाहिद नफसानी यह है कि जब नफ्स गुनाह का तकाजा करे तो उसकी मुखालिफत कीजिए, और ये बात उस वक्त हासिल हुई जब नफ्स की जायज ख्वाहिशों को भी किसी हद तक मुखालिफत कीजिए। बस किसी लजीज कहानी को जी चाह तो फौरन उसकी ख्वाहिश पूरा न कीजिए बल्कि इसकी दरख्वास्त को उस वक्त रद्द कर दीजिए, और कभी कभी सख्त तकाजे के बाद इसकी जायज ख्वाहिश पूरी कर दी ताकि नफ्स पर ज्यादा परेशान न हो बल्कि इसको खुश रखा जाए और इससे काम लिया जाए। मजदूर खुश रखना के काम इससे लेना। फिर जब कोई मुबाहात में नफ्स की मुखालिफत का आदी हो जाता है उस वक्त मासी के तकाजे के मुखालिफत पर आसानी से वादर भी हो जाता है, और जो सब मुबाहात में नफ्स को आजाद बिल्कुल आजाद रखता है वो बाज औकात मासीत के तकाजे के उसको दबा नहीं सकता। इसके बारे में मैं कुछ अर्ज करूंगा, इसकी मिसाल मैंने दी थी गालिबन पहले शायद, कि अगर शिप के अंदर नीचे सुराख हो जाए तो अगर एक इंच सुराख हुआ है तो उसको रिपेयर करना आसान है, उतने पानी को निकालना भी आसान है, اس وقت ریپیئر کیا جائے تو ماشاءاللہ بس ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر تھوڑی سستی کی تو اگر وہ 2 انچ ہو گیا تو پھر اس کو نکالنا, پانی نکالنا اور پھر اس کا ریپیئر کرنا وہ کافی مشکل ہوگا. اور اگر 3 ہو گیا ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ مشکل ہو. این ممکن ہے کہ ایک لمٹ آ جائے کہ اس کے بعد آپ کے پاس اس سے پانی جو آتا ہے اس کو نکالنے کا کوئی نظام ہی آپ کے پاس نہ ہو, اس سے زیادہ نکال نہ سکے. نتیجتاً پانی مزید آئے گا اور پھر اس کے بعد تو بس اعلان ہو جائے کہ شپ ڈوب رہا ہے اور بس اپنے آپ کو بچاؤ, اس سے زیادہ کوئی نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے میں صاف عرض کرتا ہوں, ابتدا میں یعنی گناہ کا جو ابتدائی تقاضا ہے اس پہ اگر کنٹرول کر لو تو سب سے آسان یہ ہے. سب سے زیادہ آسان کام یہی ہے کہ ابتدا ہی میں کنٹرول کر لو. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کے گلی میں جائے کیوں, مطلب پہلے اسے بس تو کر لے بھائی اس طرف تو نہیں. ہمارے پشتو ہمارے جہانگیرہ میں کہتے ہیں الٹنٹ دے پرے نہ جا, کہ الٹنٹ کے آگے نہ جاؤ خطرہ ہے پھر. ہاں جی, تو مطلب یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک باؤنڈری ہوتی, مطلب اس کو اگر آپ کراس کر لے پھر اس کے بعد آپ کا معاملہ خراب خطرناک ہو جائے گا. تو ابتدائی میں ریجیکٹ کر لو, یہ آسان ہے. اگر آپ نے نفس کی وہ بات مان لی کہ چلو کوئی بات نہیں تو تھوڑی سی بات ہے نا, تو جب آسان تھا روکنا اس وقت آپ نے روکا نہیں, تو جب زیادہ مشکل ہو جائے گا آپ زیادہ قریب ہو جائیں گے تو اس وقت پھر روکنا کیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا؟ مکناتیس, یہ مکناتیس ہے, یہاں پر مکناتیس یا لوہا ہے, اس پہ جتنا فورس ہے وہ ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوئر, مطلب اس کے حساب سے, مطلب ڈسٹینس وائز ہے. آج اچھا, اب یہ ہے کہ اگر یہاں پر ہے تو آر تو اور کم ہو گیا, تو مطلب یہ کہ فورس بڑھ گیا, اور آدھا گن کرنے سے فورس چار گنا بڑھ گیا, اور اگر یہ کر دیا تو پھر یہ مزید چار گنا 16 گنا بڑھ گیا, اور اگر یہ کر لے تو 64 گنا. اب جتنا جتنا آپ بے احتیاطی کر رہے ہیں اتنا اتنا آپ کے اوپر وہ مزید سوار ہو رہا ہے, اور اس سے بچنا مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہوگا. اس وجہ سے بالکل ابتدا میں ہی اگر آپ اس کو قابو کر لو تو یہی ہوشیاری کی بات ہے. بعد میں بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہی اصل میں بات یہ ہے کہ جو ابتدا میں جو مطلب وہ کر سکتا ہے تو اسی کو کر لو, ورنہ پھر یہ ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا, پھر اس کے بعد آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. کہتے ہیں جب نفس کا گناہ کا تقاضا کرے تو اس کی مخالفت کی جائے ابتدائی سے. اور یہ بات اس وقت جب نفس کی جائز خواہشوں کی بھی کسی حد تک مخالفت کی جائے, مثلا کسی لذیذ چیز کو جی چاہے تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہیں بلکہ اس کی درخواست کو اس وقت رد کیا جائے, اور کبھی کبھی سخت تقاضے کے بعد اس کی, ہاں یہ تو مطلب ہو گیا. پھر جب کوئی مباحت میں نفس کی مخالفت کا عادی ہو تو اس وقت ماسی کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے کر, اور جو شخص مباحت میں نفس کو بالکل ادا وہ بعض اوقات ماسیت کے تقاضے کو اس کو دبا نہیں سکتا. خلاصہ یہ کہ ریاضت و مجاہدہ کے دو رکن ہیں, اول مجاہدہ اجمالی یا جسمانی, دوسرا مجاہدہ تفصیلی یا نفسانی. مجاہدہ اجمالی کے 4 اصول ہیں, کم کانا, کم سونا, کم بولنا اور کم لاجن سے ملنا. ان سب امور میں مرتبہ اوسط پر شیخ کی نگرانی میں عمل ہونا چاہیے. نفس قدر کثرت کرنی چاہیے جس سے غفلت و کساوت و کاہلی پیدا ہو اور نفس کو محض تکلیف دینا مقصود نہ بنے, جس کو رہبانیت کہتے ہیں. نفس قدر قلت کرے کہ صحت و قوت زائل ہو جائے. دوسرے رکن مجاہدہ تفصیلی کی 2 قسمیں, اول اخلاق حمیدہ میں, دوسرے اخلاق رذیلہ میں. ان دونوں قسموں کی تفصیل گزشتہ اخلاق کے باب میں ملاحظہ فرمائیے. مطلب یہ ہے کہ جو اخلاق حمیدہ ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, اور جو اخلاق رذیلہ ہے ان سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے. اور ہر ایک میں ایک ہی بات بار بار ہمارے سامنے آئے گی, اور وہ یہ ہے کہ جو اخلاق حمیدہ ہے وہ چاہے تربیت یافتہ ہے چاہے غیر تربیت یافتہ ہے, سب کے لیے اخلاق حمیدہ ہے نا. اور جو اخلاق رذیلہ ہے وہ چاہے تربیت یافتہ ہے تربیت یافتہ ہے, سب کے لیے اخلاق رذیلہ ہے. اب مثلا غصہ ہے, اب غصہ جو ہے نا, اب مبتدی ہے اس کو آ گیا تب بھی اس کو کنٹرول کرنا ہے, منتہی ہے تب بھی اس کو کنٹرول کرنا ہے. منتہی کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے, مبتدی کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے مشکل ہے تو میرے لیے معاف ہو گیا. اگر مجھ سے نعوذ باللہ مزال غصے میں قتل ہو گیا تو جج مجھے معاف کر دے گا کہ او تو تو مبتدی تھا, چلو کوئی بات نہیں اس دفعہ معاف کر لو, آئندہ نہ کرنا اس طرح. اچھا اس طرح بات نہیں چلتی. کنٹرول کرنا ہر شخص کے لیے لازمی ہے. البتہ یہ بات ہے کہ اس پر یہ فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ جب تک انسان مبتدی ہے اس وقت اس کو مشقت کی زندگی زیادہ گزارنی ہوگی, اس کو مشقت زیادہ کرنی پڑے گی, اور وہ ہر ہر رزیلے کا مقابلہ مشقت کے ساتھ کرے گا. کیونکہ شریعت تو نافذ ہو چکا ہے نا, شریعت تو پہلے سے موجود ہے, شریعت تو آہستہ آہستہ نہیں اترتی, شریعت تو اب مکمل ہے, ہم سب کے لیے لازم ہے. اب اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو مشقت تو نفسانی مجاہدہ تو کرنا پڑے گا, نفسانی مجاہدہ تو بھارت میں آپ کو کرنا پڑے گا, چاہے آپ ممتحی ہے چاہے مبتدی ہے, نفسانی مجاہدہ تو لازم ہے. البتہ یہ کہ جس وقت آپ کی تربیت ہو گئی پھر آپ کا نفسانی مجاہدہ بہت کم رہ جائے گا, بلکہ بعض صورتوں میں تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا. آج اس وقت صرف چیک میں ہوگا بات کہ بھائی کہیں گڑی اڑی نہ کرے, کہیں پر خرابی نہ آ جائے, ویسے چیک ہی رہنا کرنا پڑے گا. باقی انسان کو ایسی برائیوں سے پاخانے کی طرح نفرت ہو جاتی ہے, مطلب وہ صاحب نسبت لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو اس سے نفرت ہوتی ہے, لیکن چونکہ بہت ساری چیزوں کا اثر پھر بھی ہوتا ہے, مثلا ماحول کا اثر, ماحول کا اثر ہوتا ہے. ایک شخص ہے جو بہایا ہے لیکن وہ بہایا ماحول میں چلا جائے, تو اس بہایا ماحول میں اگر وہ اپنے آپ کو بچائے نہیں اور احتیاط قدامن ہاتھ, مطلب جو ہے نا وہ احتیاط قدامن کو نہ پکڑے, تو پھر کیا ہوگا, آہستہ آہستہ وہ بھی بہایوں کے ساتھ ہو جائے گا اور وہ بہائی ان میں آ جائے گی. تو یہ ہے کہ مطلب ایکسٹرنلی اور انٹرنلی دو باتیں ہیں. انٹرنلی تربیت آپ کے اندر چینج لے آتا ہے, لیکن جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ تو کہیں پر کچھ بھی ہو سکتی ہے. اب اگر آپ کے مجاہدے کی نوعیت وہ کچھ نرم حالات کے مطابق تھی تو اس کے لیے تو آپ کا سٹیبلٹی ہے, آپ اس سے سخت حالات میں آ گئے تو کیا پتا ہزارے ممکن ہے ادھر فیل ہو جائے. تو اس کے لیے پھر انسان کو پھر ریفریشر کورس بھی کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی مطلب یہ ہے کہ زیادہ مشقت والا مجاہدہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو گویا یہ چیزیں جو بیلنس ہے وہ ہر وقت حاصل کرنا ہوتا ہے, البتہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. کم کہنا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین, یعنی کہا اور پیو اور حد سے مت نکلو, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والے کو پسند نہیں کرتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجزی ما یجزی اہل السماء من التسبیح والتقدیس, مطلب یہ کہ مسلمانوں کو غذا کی جگہ وہ چیز کافی ہو جائے گی جو اہل آسمان کو کافی ہو جائے, تسبیح و تقدیس. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے خلوت میں مدتوں کا نہیں کہا. اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ بعض اوقات صرف ذکر تسبیح بھی غذا کا کام دے سکتے ہیں. تھوڑا سا میں درمیان کا سٹیج بھی بولوں پھر ذرا زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. زمزم کے پانی میں طعام کی بھی مطلب خاصیت ہے اور مطلب شراب کی بھی, یعنی بطور پانی بھی استعمال ہو سکتا ہے بطور غذا بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ زمزم کا پانی پیتے رہے تو آپ کی لائف کنٹینیو رہ سکتی ہے اس کے ذریعے سے, یعنی اس میں ہے. تو زمزم کا پانی جو صرف پانی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے کوئی برکت ایسی رکھی ہے کہ وہ غذا کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو یہی چیز اگر تھوڑی سی کنٹینیو ہو جائے تو تسبیح و تقدیس مطلب اور بھی مطلب اس میں ذرا یعنی جس کو لطافت والی بات ہے. تو ہو سکتی ہے. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انہیں خلوت میں مدد اکانی کا. اچھا, لیکن تقلیل غذا کے جو واقعات منقول ہے آج کل ان پر غمل عمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان حضرات کو قوت زیادہ تھی کہ غذا کم کرنے سے ان کا دل پریشان نہیں ہوتا تھا, اور ان کی قوت کا اندازہ اس ہو سکے اس کے میں بعض اشعال ایسے منقول ہے جن کا آج کل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ان میں ایک صلات معکوس ہے جس کی عقیدت ایک الٹا لٹک کر شغل کرتے تھے. یہ حضرت ہم نے وہ کنواں دیکھا ہے, وہ اس میں اچ شریف کے علاقے میں حضرت مجھے نا وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مطلب وہ جام کرتے مجاہدہ کرتے تھے. حقیقت ہے کہ شاعر علیہ السلام نے تقلیل طعام کی تجویز کیا ہی نہیں, بلکہ کانے کی عادت والے اوقات کو بدل کرنے میں وقفہ بڑھا دیا, اور اس عادت کی تبدیلی اور وقفہ کی زیادتی سے جو نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو شریعت نے تقلیل طعام کے قائم مقام کر دیا. اس میں جتنی صورتیں مجاہدے کی نکل سکتی ہے روزہ اس میں سب سے زیادہ افضل ہے. لہذا تقلیل طعام کو شریعت نے روزہ کی صورت میں مقرر فرمایا ہے. اس کے علاوہ صورت اہل مجاہدے نے جو تقلیل طعام کی اختیار کی ہیں شریعت اس میں ایک مقصودیت کی اصل نہیں, یعنی کم کھانا اور بھوکا رہنا شرعی مجاہدہ نہیں, اور بھوک کی جو فضیلت وارد ہے اس اختیاری بھوک مراد نہیں بلکہ غیر اختیاری مراد ہے, یعنی اس بھوک کے فضائل نہیں جو باوجود گھر میں غلہ ہونے کے اختیار کی جائے, بلکہ اس شخص پر فاقہ آ پڑے تنگ دستی ہو تو اس کی تسلی کے لیے فضائل بیان کر دیے کہ مسلمان کو فاقے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس سے اس کو ثواب ملتا ہے اور درجات میں ترقی ہوتی ہے. یہ فضائل ایسی ہے جیسے کہ حدیث میں بیماری کے فضائل ہے, اس پر ثواب بھی بیان کیا. یقیناً اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خود بیمار پڑ جائے قصدن, اس وجہ سے چونکہ قلت طعام نہ خود بذات مقصود ہے نہ اتنی قلت طعام کے آج کل کے لوگوں میں برداشت کی قوت ہے, حتیٰ کہ متقدمین میں جتنی کے متقدمین, اس لیے مغزال مصحف کے تبلیغ دین کے قلت طعام کے بیان پر عمل کرنا آج کل کے لیے نہیں. الغرض قلت طعام فی نفسی مقصود نہیں بلکہ مقصود حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور مقصود اس حیوانی قوت کے زور کو توڑنا ہے جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرتا ہے. بس اگر یہ گناہ سے نفس کا رکنا تقلیل طعام کے بغیر میسر آ جائے تو تقلیل طعام کھانے کو کم کرنا ضروری نہیں ہوگا. نیز عبادت میں سرور نشاط صحت اور قوت ہی سے ہوتا ہے, اور تجربہ کہ آج کل تقلیل غذا سے اکثر صحت برباد ہو جاتی ہے, لہٰذا سالک کو چاہیے کہ نہ تو اتنا کم کرے کہ اس کی صحت برباد ہو, عبادت کی قوت ہی نہ رہے, اور نہ اتنا زیادہ کہ سستی کی وجہ سے عبادت کی قابل ہی نہیں رہے. یہاں پر چکی کا پاٹ یاد آ گیا. اصل میں پہلے وقتوں میں واقعی تقلیل طعام کے بارے میں اس قسم کی باتیں تھیں کہ لوگوں میں اس کی قوت نہیں رہی, لیکن آج کل لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق جو میڈیکل ریسرچ ہے بہت عجیب عجیب باتیں ثابت ہو رہی ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں, جن کو شوگر ہوتا تھا ان کو ایسی چیزیں منع ہوتی تھی جس سے شوگر کی مقدار خون میں بڑھتی, تو اس وجہ سے وہ کچھ چیزیں کھاتے تھے کچھ چیزیں نہیں کھاتے تھے ہمیشہ کے لیے, اس طرح ہی ان کا ہوتا تھا. اور جب وہ شوگر زیادہ ہو جاتا تھا پھر ساتھ ساتھ کچھ ٹیبلٹس بھی ان کو لینی ہوتی تھی جو اس شوگر کو نکالنے کے لیے جو پہلے سے آ چکا ہے اس کو نکالنے کے لیے, یہ ایک چیز بات تھی. لیکن اب ریسرچ اچھا اس ریسرچ کے مطابق جب یہ اس طریقے فیل ہو جاتے پھر انسولین دیا جاتا تھا, انسولین تاکہ جو ہے مطلب وہ جو ہے وہ یعنی جتنی شوگر پیدا ہو انسولین اس کو سیلز تک پہنچائے, یہی نا ڈاکٹر صاحب سیلز تک پہنچاتے ہیں نا, ہاں سیلز تک پہنچائے. تو یہ بات پہلے ریسرچ تو یہی تھا, اب ریسرچ یہ آیا ہے کہ اگر انسان اختیاری طور پر 22 گھنٹے تک بھوکا رہے, چائے بغیر چینی کے پیے, کاوہ وغیرہ دودھ نہ استعمال کرے, اور کوئی چیز بھی ایسی نہ کرے جس میں کاربوہائیڈریٹس ہے اس قسم کی چیز ہو زیادہ مقدار میں, جس سے جو ہے مطلب وہ انسولین مطلب جو ہے نا اس کے لیے پیدا ہو جائے جسم میں, کیونکہ انسولین اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس چیز کو جس کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسولین کو خود بخود کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے, انسولین کنٹرول ہو جاتا ہے. نتیجتاً یہ جو سٹیج, یہ جو بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ 22 گھنٹے آپ نے نہیں کچھ کھایا, اس 22 گھنٹے کو نہ کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بقول ان کے ایک بٹن ہوتا ہے, جس وقت خوراک اس کو نہیں ملتی تو اس کے بعد وہ بٹن آن ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے جو چربی ہے وہ گلنی شروع ہو جاتی ہے اور وہی بطور فوڈ استعمال ہونا شروع ہو جاتی, بطور فوڈ وہ استعمال ہونا شروع. تو اب یہ ہے کہ آپ نے کانا تو نہیں گیا لیکن آپ کے جسم کی چربی جو استعمال ہونی شروع ہو گئی تو اس نے آپ کی بھوک ختم کیا اور کمزوری بھی ختم کی. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ 22 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد بھی وہ ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ لوگ ہیوی ایکسرسائز, سب لوگ کی طرح چلتے پھرتے, ان کو کمزوری کا کوئی احساس نہیں ہوتا. ہاں جی, تو اس کا مطلب گزشتہ ساری چیزیں اب میڈیکلی تو کم از کم غلط ثابت ہوئی نا, میڈیکلی تو غلط ثابت ہو گئی نا. پہلے ٹھیک ہے میڈیکلی بات تھی, حضرت نے جو فرمایا تجربے سے معلوم ہوا, تو تجربہ تو دنیاوی چیز ہے نا, وہ تو قرآن و حدیث نہیں ہے, تجربے سے معلوم ہوا. تو اب تجربے سے معلوم ہوا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے, 22 گھنٹے تک انسان بھوکا ہے, بلکہ 22 گھنٹے تو چھوڑے, 3-3 دن تک بھوکا رکھتے, آپ حیران ہوگی, 3-3 دن تک بھوکا رکھتے ہیں, صرف پانی پیئیں گے, کاوہ پیئیں گے, بغیر چینی کے, بغیر دودھ کے, ہاں جی, اور نمک اس میں ڈالیں گے, بس دیٹس آل, اور رہتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مجاہدہ ہے یہ اصل میں چلا جو آ رہا ہے, تو تجربے سے جس کو مائنس کر دیا گیا تھا اب دوبارہ ری انسٹیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر جسمانی علاج کے لیے ہو سکتا ہے تو روحانی علاج کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ روحانی علاج کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ تو باقاعدہ ایک مکمل ریسرچ ہے کہ کھانا اگر کوئی نہ کھائے اور کنٹرول کر لے تو شہوت بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. تو شہوت کو تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ, تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ نفس کنٹرول ہو گیا, کنٹرول ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اب بھی ہو سکتی ہیں, وہ جو ویسے مطلب جس کو کہتے ہیں نا ہم اپنے ایکسپیرینس کے طور پہ کہتے ہیں, کیونکہ صرف ہمارے اکابر اس طرح نہیں کہتے تھے, ڈاکٹر یہ کہتے تھے, ڈاکٹر یہ کہتے تھے, ڈاکٹر آج سے 10 سال پہلے ڈاکٹروں کی بات, اب تو ڈاکٹروں کے ساتھ رہے, کیا کہتے تھے, یہ نہ کھائے, یہ نہ کھائے, یہ نہ کھائے, یہ نہ کھائے, اس طرح کرے, اس طرح کر لے, وہ جو یہی بتاتے تھے نا. اور یہ جو ہے نا وہ نہیں کہتے مطلب جو ہے نا وہ جس کو کہتے بالکل بھوکا رہنا, یہ والی بات نہیں ہوتی, بلکہ گولیاں وغیرہ جب شروع ہو جاتی وہ کہتے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے, مطلب یہ چیز بتاتے تھے. تو اس کا اب ریسرچ ہی بالکل سارا چینج ہو گیا. جب ریسرچ سارا چینج ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی وہ بھی چینج ہو گئی, وہ بھی چینج ہونی چاہیے. تو اب وہ پرانی باتیں انشاءاللہ ری انسٹیٹ ہو گئی جو مجاہدے کے ساتھ مطلب ہوا کرتی تھی الحمدللہ. الغرض کے لئے تمام فی نفسی مقصود نہیں, یہ اب بھی ہے بالکل مقصود نہیں ہے, لیکن بضرورت ہے, بلکہ مقصود حاصل کرنے کا ذریعہ, اور مقصود اس حیوانی قوت کے زور کو توڑنا ہے جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرتا ہے. بس اگر یہ گناہوں سے نفس کا رکنا تکلیف تعام کے بغیر مسئلہ ہے تو تکلیف تعام کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. نیز عبادت میں سرور نشاط صحت اور قوتی سے ہوتا ہے. وہ تجربہ ہے کہ آج کل تکلیف غذا سے اکثر صحت برباد ہو جاتی ہے, لہٰذا سالک جائی کہ نہ تو اتنا کم کہے کہ صحت برباد ہو جائے اور عبادت کی قوت ہی نہ انہیں اتنا زیادہ کہ سستی کی وجہ سے عبادت کے قابل ہیں، بلکہ اوسط درجے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کا قرآن پاک میں حکم ملا اور ہر شخص کا اوسط اس کی خوراک کی مقدار کے اعتبار سے جدا جدا ہوتا ہے۔ اصل طریقے جس وقت بھوک لگے اس وقت کھانا کھائے اور اتنا کھا کر رک جانا چاہیے کہ چند لقمے اور کھانے کو جی چاہ رہا ہو۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ کے نزدیک اتنا مجاہدہ کرنا چاہیے جتنا کہ مسنون ہے، یعنی مسنون طریقے سے جو کھانا ہے اتنا کھا لے۔ وہ دوسرے مشائخ نفس کا زور توڑنے کے لیے اچھا خاصا مجاہدہ کرواتے تھے، جیسے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ کا واقعہ مشہور ہے وغیرہ۔ ان دونوں طریقوں کو ملانے کا ایک اور طریقہ پیش کیا جاتا ہے، امید ہے کہ ان سے دونوں کے مسائل فی زمانہ حاصل ہو سکیں گے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ بزرگ فرماتے کہ بڑے پیٹ کا ثمر شیطانیت اور خالی پیٹ کا روحانیت ہے۔ اس سے مراد یہ کہ بڑے پیٹ کے ساتھ نفس پر زور ہوتا ہے اور یہ شیطانی وساوس سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے شیطانیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے پیٹ کو خالی رکھنا ہوتا ہے، لیکن کتنا؟ کیونکہ خاص حد سے کم کرنے سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ اب بھی بات ہے، اگر بیمار ہو جائے تو پھر نہ کرے، لیکن اگر بیمار نہ ہو جائے، صحت حاصل ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر تو ظاہر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو موت تک لے جائے جس سے شریعت روکتی ہے۔ عملی صورت اس کی ہے کہ کھانا بتدریج اتنا کم کیا جائے جس سے آدمی کی ضرورت پوری ہو، یعنی بیمار نہ ہو۔ اس وقت جسم کی جتنی اصلی ضرورت ہے اس کو اتنا کھانا ملے گا تو شریعت کے خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور پیٹ ضرورت کی حد تک خالی رہنے سے نفسانیت پر زد پڑے گی، جس کا دوسرا مطلب روحانیت کا بڑھنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، مجھے تو جو اپنے دوستوں سے معلومات ہوئی ہے اس نیت ٹیکنیک کے مطابق ریسرچ جو ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے کرنے سے باقی انسان کافی لائٹ محسوس کرتا ہے، وضو کافی دیر تک رہتا ہے، ہاں جی، اور روحانیت کے ساتھ جسم بھی کافی ریلیکس ہوتا ہے، چلنے پھرنے میں بھی انسان ریلیکس محسوس کرتا ہے، ہاں جی، تو گویا کہ وہ جو خطرات تھے وہ اب اس وقت نہیں رہے۔ جب تک آپ کے ساتھ پیٹ میں اچھا خاصا چربی کا سٹور ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب چربی کا سٹور 20% سے نیچے ہونے لگے تو کیا خیال ہے؟ پھر رکنا چاہیے۔ تو 20% تک تو آپ ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے پہلے سے 45% رکھا ہوا ہے تو اس وقت تو پھر تو آپ کو کرنا چاہیے نا، کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ صحیح ہے نا؟ اب یہ ڈاکٹر عمر آئے نہیں، انہیں آپ یہ بات آپ کو وہ بتاتے کہ یہ جو ہے نا، مطلب جن نے اتنی چربی پالی ہوئی ہے تو اس کو استعمال کرے، بلکہ چربی کا ضرورت ہی جسم میں کیا ہے وہ مجھے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، آپ کو بھی پتا ہے چربی کی کیا ضرورت ہوتی ہے جسم میں؟ ریزرو انرجی ہوتی ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی جیسے آپ سٹور میں چیزیں جمع کر لیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، یہی بات ہے نا؟ تو جب بوقت ضرورت اس کے لائے ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ صرف جمع کرنا ہے، وہ دن خراب ہو جائے گا، آپ کو خراب کرے، یہ تو خراب نہیں ہوگا، آپ کو خراب کرے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ کہ اس کو کرنے، آپ نے بھی تو کیا نا، یہ ہمارے شمی صاحب نے بھی کیا، ہاں جی، تو یہ چیزیں ہیں، مطلب اب افیکٹس ہیں کہ اس کو جو ہے نا، مطلب یعنی اس پالیسی کو اب تبدیل کرنا پڑے گا، مطلب وہ جو باتیں جو تھی وہ ڈیپینڈ، مطلب ڈیپینڈنگ اپان ریسرچ تھی، جو ریسرچ اس وقت تھا اس وقت کے مطابق، اس کے مطابق تھی، تجرباتی باتیں تھی، اب تجرباتی باتیں تجربے کے چینج ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو گئی، اب ہم وہ باتیں نہیں کریں گے، اب ہم یہ باتیں کریں گے، چونکہ اس وقت کا ریسرچ چاہیے۔ اچھا، تو مسنون مجاہدہ جو ہے نا وہ اصل ہے، مسنون مجاہدہ جو ہے وہ اصل ہے، اس سے ماشاءاللہ، لیکن اگر آپ پہلے غیر مسنون کانا کہتے رہیں اور پھر مسنون، مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، آپ مسنون یہ ہے، یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں، اور پھر آپ مسنون چاہے تو مسنون ہو سکتے ہو، وہ تو اتنا سارا سٹور تو آپ کے پاس ہے۔ تو پہلے مسنون تک آ تو جائے نا, پہلے مسنون تک آ تو جائے نا. تو یہ مطلب ذرا بات ہے. میں آپ کو بعض عجیب عجیب باتیں بتاؤں گا. اس وقت صحت کے دو بڑے دشمن ہیں اپنے صحت کے, ایک علماء کرام ہے اور ایک خود ڈاکٹر ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب میں نے غلط تو نہیں کہا؟ کیونکہ علماء کرام بھی اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے, ہاں جی, اور ڈاکٹر بھی نہیں رکھتے, حالانکہ ان دونوں سے زیادہ توقع تھی کہ زیادہ خیال رکھے. سمجھدار لوگ ہیں نا. اب اچھا خاصا کہا نہ کہا کہ آپ لیٹ جائیں آرام سے رات کے وقت, تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ مسنون طریقہ ہے, یہ تو مسنون طریقہ نہیں ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ کچھ حصہ رکھو, جیسے ابھی مطلب اس میں آیا. تو یہ اور ڈاکٹر حضرات بھی, یعنی کمال کی بات ہے. یہاں پر میں نے بہت کم ڈاکٹروں کو دیکھا ہے جو اپنے صحت کا خیال رکھتے ہو. کیسے؟ چار بجے بیٹھ جائیں گے یا پانچ بجے کلینک پہ, اور دس بجے تک بیٹھے بیٹھے کام کریں گے. یہ اتنی دیر بیٹھنا کیا صحت کے مطابق ہے؟ اصول کے صحت کے مطابق ہے؟ کیا خیال ہے؟ غلط ہے. نتیجے وہ ساری بیماریاں ان کو لاحق ہو جاتی جو جن کا علاج وہ دوسروں کا کرتے. ہاں جی, یہ ہمارے ڈاکٹر کے عظیم فزیشین ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا, میں بھی اس سے اپنا علاج کرتا تھا. ایک پیشنٹ کو لے گئے تھے پیمس, وہاں پروفیسر تھے. تو اس پیشنٹ کے ٹیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ فیل ہوا, تو سب شاگرد تھے ان کے. ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا, ای سی جی وغیرہ, ای سی جی کیا؟ تو پتہ چلا کہ ان کو تو خود ہارٹ کا پرابلم ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے. انہوں نے کہا سر آپ کو تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. ہاں جی, ایڈمٹ ہو گئے, کچھ علاج معالجہ ہو گیا, لیکن وہ اس حد تک بات پہنچ گئی تھی کہ بس پھر سیویر ہارٹ اٹیک ہو گیا اور فوت ہو گئے. فزیشین ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. میں خود جانتا تھا کہ وہ بیچارہ مسلسل لگا رہتا تھا. وہ تھے نمازی آدمی ماشاء اللہ, لہٰذا اپنے ساتھ مسلح رکھتے تھے, اور جیسے نماز کا وقت ہوتا تھا بس نماز پڑھ لیتے پھر بیٹھ جاتے. تو یہ تو صحت کا طریقہ نہیں ہے نا. افضان صحت کے اصول تو یہ نہیں ہے. ہم نے باہر دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر حضرات باقاعدہ تین کمرے ہوتے ہیں, تو ایک کمرے میں وہ نسخہ لکھتے ہیں, اور دو کمروں میں چیکنگ کرتے ہیں. ایک میں مریض تیار ہوتا ہے, دوسرے میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, اس کو دیکھ کر اپنے کمرے میں آ کر پرسکرپشن لکھ کر اس کے حوالے کر پھر اس کمرے میں چلے جاتے ہیں, پھر اس کو دیکھ کر واپس آ کر پرسکرپشن لکھ دیتا ہے, پھر اس کمرے میں چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے, وہ چلنا پھرنا ہوتا ہے, ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر آپ نے پاکستان میں دیکھے ڈاکٹر کرتے ہوئے, اس طرح نہیں کرتے. وہ اپنے اوپر اپنے آپ کے خود دشمن ہیں. اور یہی گلہ ہمارا علماء کرام سے بھی ہے, یہ بھی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. یہ توکل کا غلط مطلب جو ہے نا وہ لیتے ہیں. ان کو بھی واک کرنا چاہیے, مطلب جو ہے نا وہ اپنے صحت کا خیال رکھنا چاہیے, کھانے پینے میں, تمام چیزوں میں, ہر چیز میں. صحت کا ولی نفس کالے کا حق ان میں یہ چیز بتواتا ہے نا, کہ آپ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں. تو یہ بات مطلب ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. ایک ہے ضرورت کے مطابق کان, اور ایک عشق کا کانا ہے. عشق کے کانے اور ضرورت کے کانے میں جتنا فرق ہے, اس کو اگر کم کیا جائے تو یہ مجاہدہ ہوگا جو اختیاری ہے, اور اس سے جو روحانیت آئے گی, اوپر اس سے جو جسم کی ضرورت کم ہوگی, وہ غیر اختیاری ہے. بس ہم میں اس میں مزید بھی اختیاری طور پر کم کر سکیں گے, جس سے مزید جسم کی ضرورت غیر اختیاری طور پر کم ہوگی. یہ ذرا تھوڑا سا آپ اس کو انالیسس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ایسا نہ ہو کہ کچھ مس کر لے, اس میں بڑی بات ہے. ایک ہے ضرورت کے مطابق کان, اور ایک عشق کا کانا ہے. عشق کے کانے اور ضرورت کے کانے میں جتنا فرق ہے, اس کو اگر کم کیا جائے تو یہ مجاہدہ ہوگا جو اختیاری ہے. اس سے جو روحانیت آئے گی اور پھر سے جو جسم کی ضرورت کم ہوگی وہ غیر اختیاری ہے. بس ہم اس میں مزید بھی اختیاری طور پر کم کر سکیں گے, کیونکہ روحانیت زیادہ آ گئی, قوت زیادہ ہو گئی مجاہدے کی, جس سے مزید جسم کی غیر اختیاری طور پر کم ہوگی. بعض اللہ والوں کے کانوں جو ناقابل یقین تکم ہو جاتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے, روحانیت بڑھتی جاتی ہے نا اس کی. اگر کانا کوئی ویسے مسلسل کم نہ کر سکو تو دوسرا طریقہ یہ کہ جسم کو جس لیول پر آنا ہے جتنا مسنون طریقے کے مطابق کھانا ہے, اس پر آنے کے لیے پہلے اختیاری مجاہدہ کر کے اس سے زیادہ کمی کی جائے, زیادہ کمی کی جائے اختیاری طور پر. مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیے کہ آپ کا مسنون کانا ایک روٹی ہے, آپ آدھی روٹی کھائیں, کیونکہ زیادہ آپ نے کھا لیا ہے نا اتنا عرصہ, تو آپ آدھی روٹی کھا لیں. ہاں جی تو کیا ہوگا؟ اچھا, اس سے جتنی جسم کی مطلوبہ طاقت میں کمی ہو اس کو دوسرے وقت پوری کیا ہے, کیونکہ نفس پر اگر زیادہ بوجھ ڈالے تو اسے کم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے, لیکن چونکہ جسم کی ڈیمانڈ بھی پوری کرنی ہے اس لیے اس کو پورا کرنے کے لیے بعد میں کچھ زیادہ جسم کو دینا پڑے گا. اس سے جسم کی قوت بحال ہو جائے, لیکن مجاہدہ جو کیا ہوگا اس سے جسم مصنوع مجاہدے پر تھوڑا بہت تیار ہو چکا ہوگا, اس لیے اب دوسری دفعہ کم اختیاری مجاہدہ کرنا پڑے گا, یعنی مصنون مقدار سے پہلے سے کم کمی کرنی پڑے گی اس کو پورا کرنے. مطلب گویا کہ یہ مسنون مقدار ہے, یہ آپ یہاں پر ہے, تو آپ نے مطلب یہ کہ اتنا مطلب جو ہے وہ کم کر لیا نا, تو پھر آپ کو آپ یہاں پر آ گئے, تو پھر اس سے مطلب جو ہے تھوڑا سا ادھر سے کم کر لیا تو پھر آپ یہاں پر آ گئے, تو اس طریقے سے مطلب یہ سائن ویو میں مطلب جو ہے وہ آ جائے گا آپ کا, آخر میں مین ویلو پہ پہنچ جائیں گے جو مسنون مقدار ہوگا. تیسری دفعہ اس سے بھی کم کی تبدیلی سے کام, اور کئی دفعہ اس طرح کرنے سے تبدیلی کی مقدار میں کمی ہوتے ہوتے مطلوب حیثیت یعنی مسنون مقدار پر رک جائے گا, یعنی جسم کی ضرورت اور نفس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متوازن صورت اختیار کر لیں گے. یہی نفس مطمئنہ کی حالت ہوگی جس پر روحانیت بھی رہے گی اور جسم بھی کمزور نہیں ہوگا. اس سے زیادہ خواہش نقش بند کے طریقے پر بھی عمل ہو گیا کہ بالآخر مسنون مقدار پر بھی ہی اتفاق کیا, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے دوسرے بزرگوں کا طریقہ بھی استعمال ہوا, اس سے سب طریقوں کی تدبیق بھی ہو گئی. کیوں یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی زین صاحب؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہاں, اصل میں دیکھیں نا, یہ مسنون آپ اس کو مین سمجھ لیں, تو اس پر آنے کے لیے آپ نے یوں سمجھ لیجیے کہ اس مسنون سے بھی کم کھایا تو یہ آپ کا مطلب جو ہے وہ اختیاری مجاہدہ ہو گیا. اس اختیاری مجاہدے کی وجہ سے آپ میں روحانیت آ گئی, روحانیت کی وجہ سے آپ میں مطلب جو ہے نا مطلب جس کو کہتے ہیں برداشت کی قوت جو آ گئی, تو اب جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ اس سے کم لیول پر بھی مطمئن ہو سکتے ہیں. وہ جو آپ کا بڑا لیول تھا اس سے تھوڑے سے کم لیول پر آپ مطمئن ہو سکتے ہیں. اب مطلب پہلے تو اصل میں تو مطمئن مسنون پہ ہونا چاہیے, لیکن آپ اس سے کم لیول پہ تھوڑے جو آپ کا ہے, جیسے مثال کے طور پر مسنون 10 ہے اور آپ فی الحال 10-20 پہ تھے, تو اب آپ 18 پر بھی مطمئن ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد 18 کے مقابلے میں اتنا کم کر لیں کم, ہاں جی, تو اس سے جو روحانیت آئے گی اس سے 16 پر بھی آپ مطمئن ہو سکیں گے. پھر 16 کے برابر جو ہے مجاہرہ کر کے نیچے آئے گے تھوڑا سا, تو اس پر جو ہے مطلب 14 پر بھی مطمئن ہو سکیں, سمجھ میں آ گئی نا بات, اور 14 سے کم پہ 12 پر بھی ہو سکیں, اور 12 سے 11 پر بھی, 11 سے مطلب 10 پر آ جائیں گے, تو یہ مسنون طریقہ ہے نا. تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں مسنون طریقے کے ساتھ, لیکن چونکہ آپ کافی زیادہ لے چکے ہیں مطلب مسنون مقدار سے زیادہ لے چکے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو یعنی مطلب ایگزیکٹلی مسنون مقدار پہ آنے کے لیے آپ کو سٹیپس میں آنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ والی بات ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ کم سونا ہے تو شروع کر لیں یا اس پہ پورا کر لیں؟ میرے خیال میں شروع کرنا مشکل ہوگا, پھر پورا کرنا اسے نہیں کر سکے. اچھا ہم نے یہاں تک کیا ہوا تھا, 29 چلا نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب یہ ابھی ہم چل سکتے ہیں آگے. لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله, لا إله إلا هو, 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 لا إله إلا هو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. حق 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 حق. اللهم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم. اللہ 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 صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اذان شاید ہونے والی ہے، 55 پہ اذان ہو جائے تو پھر